أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. صدق الله العظيم. حاضرين محترم، یہ بات آپ جانتے ہیں کہ عقائد اسلامیہ میں سے جس طرح ایک عقیدہ توحید کا ہے، رسالت کا ہے، اسی طریقے سے عقیدہ آخرت بھی ہے. ایک مسلمان کا اس پر یقین ہے، ایمان ہے کہ ہم نے اپنی زندگی یہاں گزار کر دوسرے عالم میں جانا ہے اور وہاں پر اپنے اعمال کا حساب بھی دینا ہے. یہ عقیدہ ایسا عظیم الشان عقیدہ ہے آخرت سے متعلق کہ اگر آدمی محض اس عقیدے پر ہی ایمان رکھے، یعنی اس کو اس پر یقین ہو کہ مرنے کے بعد اپنے اعمال کی جواب دہی اللہ کو کرنی ہے، تو بلا شک و شبہ پھر انسان ہر گناہ سے بچنے پر قدرت رکھ سکتا ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ہم سب انسان ہیں، نہ ہی ہمارا معاشرہ کوئی فرشتوں کا معاشرہ ہے اور نہ انسانوں سے فرشتوں جیسے عمل کی توقع کرنی چاہیے، بلکہ انسان کی فضیلت کی بنیاد ہی یہ ہے کہ وہ فرشتہ نہیں ہے. کیونکہ فرشتہ تو وہ ہے جس میں برائی کے جذبات ہی نہ ہوں، خیالات ہی نہ ہوں، اس کے اندر وہ قوت وہیمیہ موجود ہی نہ ہو جو اس کو غلط کاموں کی طرف مائل کر سکے. نہ انہیں بھوک لگتی، نہ پیاس لگتی، نہ نیند آتی، اور نہ ہی ان میں کوئی خواہش. اللہ تعالیٰ نے وہ تو ایک ایسی مخلوق پیدا کی ہے کہ جس کام کے لیے اللہ نے انہیں مقرر کر دیا وہ اس کام میں لگے ہوئے. کوئی اللہ کی حمد و ثنا میں مشغول ہے، کوئی تسبیح میں مشغول ہے، کوئی رکوع کی حالت میں ہے، کوئی سجدے کی حالت میں ہے، مختلف حالتوں میں ہے، اور وہ اپنا کام مسلسل کیے جا رہے ہیں. تو اس لیے انسان کے اندر یہ بات نہیں، بلکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیا ہے وہ مرکب ہے، اس کی جو شان ترکیبی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے نیکی کرنے کی صلاحیت بھی رکھی ہے اور برائی کا جذبہ بھی رکھا ہے، دونوں باتیں. انسان فرشتہ نہیں، اور کسی نے یہ بات خوب کہی ہے کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں ہوتی ہے محنت زیادہ. انسان بننے میں محنت زیادہ ہے، اس لیے کہ اپنی جو خواہشات ہیں ان کو اللہ کے تعالیٰ کے احکام کے پابند کرنا پڑتا ہے. اس لیے کہ انسان کے پاس اپنے تقاضے بھی ہیں، اس کے اندر گناہ کرنے کا بھی جذبہ اللہ نے پیدا کیا رکھا ہے، قوت بہیمیہ بھی موجود ہے، شہوات بھی ہیں، نفس ساتھ میں لگا ہوا ہے، لیکن ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے اس میں وہ قوت بھی پیدا کی ہے کہ اگر وہ چاہے تو اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکتا ہے. اور سب سے بڑا عقیدہ جو آخرت کا عقیدہ ہے، اصل میں یہ کام کرتا ہے گناہ سے بچانے میں، کردار ادا کرتا ہے. آخرت کا عقیدہ وہ عقیدہ ہے کہ جس شخص کے دل میں اس کا یقین ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے میں نے حاضر ہونا ہے، اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہے، تو یقینی طور پر یہ عقیدہ ایسا ہے کہ اس کو گناہوں سے پھر بچا لیتا ہے. عقیدہ تو ہم سب رکھتے ہیں یہ، لیکن اس کا استحضار ہم میں نہیں. جس شدت کے ساتھ استحضار ہونا چاہیے وہ شدت ہم میں موجود نہیں. چنانچہ اس سلسلے میں صحابہ کرام کے ماحول پر اگر ہم نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں یہ عقیدہ شدت کے ساتھ ان میں کارفرما نظر آتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر اعتماد، اعتقاد، یقین، بھروسہ کہ آپ نے جو فرما دیا یقیناً وہی صحیح ہے، اس کے خلاف نہیں ہو سکتا. یہ وہ چیز تھی، وہ قوت تھی جس نے ان کے دل میں اللہ کا خوف پیدا کر دیا تھا کہ اللہ کے سامنے ہم اپنے اعمال کی جواب دہی کیسے کریں گے. اس لیے اگر گناہ ہو بھی جاتا تھا تو جب تک اللہ تعالیٰ کے آگے رو کر، گڑ گڑا کر، عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے معافی نہیں مانگ لیتے تھے، انہیں چین نہیں آتا تھا. مثلا دیکھیے، ایک صحابی، عام سے صحابی، عام سے اس لیے کہا کہ ان کا نام ذکر نہیں ہے، احادیث میں ان کا نام ذکر نہیں کیا گیا. اگر کوئی مشہور صحابی ہوتے تو یقیناً جن صحابیہ سے یہ روایت ہے وہ ان کا نام بھی ذکر کرتے. انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور آ کر اس نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس غلام بھی ہیں، نوکر چاکر بھی ہیں، وہ میرے مال میں خیانت کرتے ہیں، مجھ سے جھوٹ بولتے ہیں، اور نتیجتاً میں بھی انہیں برا بھلا کہتا ہوں، مارتا پیٹتا بھی ہوں، ہمارا اور ان کا معاملہ قیامت کے دن کیسے ہوگا؟ یعنی وہ میرے مال میں خیانت کرتے ہیں، مجھے برا بھلا بھی کہتے ہیں، مجھ سے جھوٹ بھی بولتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں بھی انہیں برا بھلا کہتا ہوں، مارتا پیٹتا بھی ہوں، تو قیامت کے دن ہمارا معاملہ کیسے ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، وہ جو کچھ تمہارے ساتھ برائی کرتے ہیں اس کو بھی سامنے لایا جائے گا، اور تم جو کچھ اس کے بدلے میں کرتے ہو وہ بھی سامنے آئے گی بات. اب اگر تمہاری سزا ان کے کیے کے برابر ہو گئی تب تو معاملہ برابر سرابر چھوٹ جائے گا، نہ تم پر کوئی گناہ اور نہ ان پر کوئی گناہ. لیکن اگر جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں وہ کم ہوا اور سزا تم نے زیادہ دے دی ان کو، تو پھر تمہاری پکڑ ہو جائے گی. اور پھر آپ نے یہ تلاوت فرمائی آیت جو میں نے شروع میں تلاوت کی تھی، وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کہ قیامت کے دن موازین، میزان رکھی جائیں گی، ترازویں رکھی جائیں گی، اور اس میں اللہ تعالیٰ اعمال تولیں گے، اور ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا کسی کے ساتھ. وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، کسی نے رائی کے برابر بھی کوئی عمل کیا ہوگا، اگر مثقال حبہ من خردل، رائی کے برابر بھی اگر کسی نے کوئی عمل کیا ہوگا، اتینا بھی ہم اسے لے آئیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس ایسی حساس ترازو ہے کہ اس میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی وزن ہو جائے گا. اور یہ بات سمجھنی اس دور میں ہمارے لیے مشکل نہیں ہے. سناروں کے پاس جو ترازو ہوتا ہے وہ اتنا حساس ہوتا ہے کہ اس میں اگر معمولی سی ہوا کا جھونکا بھی آتا ہے تو وہ بھی کاؤنٹ ہو جاتا ہے، وہ بھی اس میں آ جاتا ہے. تو جب ایسی چیز جو بظاہر دکھائی بھی نہیں دیتی اس کا بھی ایک وزن ہے، تو اللہ تعالیٰ تو قادر ہیں ایسی ترازو پیدا کرنے پر جس میں ہمارے اعمال تل جائیں. اس زمانے میں تو موسم بھی جو ہے وہ حرارت اور برودت یہ بھی جو ہے ناپی جاتی ہے، کتنی گرمی پڑ رہی ہے، کتنی سردی پڑ رہی ہے، اس کے پیمانے متعین ہے کہ نہیں؟ اس کے لیے جو پیمانے ہیں وہی ترازو ہے. اسی طریقے سے اعمال اللہ تعالیٰ تولیں گے قیامت کے. تو فلا تظلم نفس شیء، کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا. وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اللہ تعالیٰ وہ بھی لے آئیں گے اگرچہ ایک رائی کے برابر ہی دانا کیوں نہ ہو. وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم حساب کے لیے کافی ہیں، یعنی ہمیں حساب لینا کوئی مشکل نہیں ہوگا. یہ آیت تلاوت فرمائی. جب آپ نے یہ فرمایا تو وہ شخص ایک سائڈ پر چلا گیا اور جا کر رونے لگا، چلانے لگا کہ میرا کیا بنے گا. یہ تھا آخرت کا خوف، استحضار، اور نبی کی بات پر یقین کہ میں جو کچھ کرتا رہا ہوں، اب چونکہ مجھے نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے، میں نے زیادتی کر دی ہے تو مشکل میں پڑ گیا. اگر وہ مجھ سے میرے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، مجھے اس کا علم نہیں کہ وہ زیادتی کر رہے ہیں یا میں جو کچھ سزا دے رہا ہوں وہ زیادہ ہے، تو اس پر وہ رونے اور چلانے لگا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کے سوا اور کوئی صورت نہیں دیکھتا کہ جتنے میں غلام ہیں میرے پاس، میں ان سب کو اللہ کے لیے آزاد کروں. وہ تلافی بھی کی دنیا میں، محض یہی نہیں کہ رو پیٹ کر خوش ہو، چپ ہو گئے، توبہ تلا کر لی، لیکن جو ہے وہ تلافی نہ کی ہوں. بلکہ تلافی کے طور پر کہا کہ جو کچھ میرے پاس غلام ہیں میں ان سب کو اللہ کے لیے آزاد کرتا ہوں اور آپ بھی گواہ رہیے میرے سامنے. یہ اصل میں آخرت کا خوف ہے, اللہ کے سامنے جواب دہی کا خوف ہے کہ اللہ کے سامنے ہم نے پیش ہونا ہے اور اپنے ایک ایک عمل کا جواب دینا ہے. تو یہ عقیدہ آخرت وہ تھا کہ صحابہ کرام کو جنہوں نے بلندیوں پر پہنچا دیا. آج سرسری طور پر ہم اس عقیدے کو پڑھتے تو ہیں, ایمان مجمل مفصل بھی پڑھتے ہیں اور اس عقیدے کو پڑھ کر گزر جاتے ہیں, لیکن جو کیفیت ہماری ہونی چاہیے وہ کیفیت ہم میں پیدا نہیں ہوتی, وہ استحضار طبیعت میں نہیں آتا. آئے گا کیسے؟ وہ ان بزرگان دین کے واقعات سن کر ہی آئے گا, اس کی اور کوئی صورت نہیں. اپنے اکابرین کے جو واقعات ہیں جو خوف سے متعلق ہیں, جب وہ سنیں گے تو پتہ چلے گا کہ بھئی گناہ کیا چیز ہے. آج گناہ کو ہم بہت ہلکا سمجھتے ہیں, نماز پڑھ لی ساتھ میں گناہ بھی کر رہے ہیں, نماز پڑھ لی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اللہ کو ناراض بھی کر رہے ہیں. ابھی ایک صاحب بتا رہے تھے مجھے کل ہی, حج پر ایک صاحب گئے اپنی اہلیہ کو لے کر, اور جو بات وہ بتانا چاہ رہے تھے وہ یہی کہ ان کے گھر میں پردے کی پابندی نہیں, دوست احباب آتے ہیں تو وہ آتے ہی چلے جاتے ہیں گھر میں, اور کسی قسم کی وہ روک ٹوک نہیں. تو جاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بھئی اب تم حج کے لیے جا رہے ہو, کم از کم اپنے اصلاح کر لو کہ اب حج کے سفر پر جب جا رہے ہو اور حج جب کیا جاتا ہے اور اس طریقے سے کیا جائے کہ جس میں اللہ کو ناراض نہ کیا جائے, لوگوں کے حقوق کو پامال نہ کیا جائے اور حج مقبول ہو جائے, تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا صلہ یہ ہے کہ وہ ایسا پاک صاف ہو جاتا ہے گناہ سے جیسے آج ہی پیدا ہوا ہو. یہ حدیث شریف میں موجود ہے. تو انہوں نے کہا کہ جب آؤ تو اب تم توبہ کر کے آنا, کم از کم پردہ وغیرہ یہ وہیں سے شروع کر دو, بلکہ یہاں سے آج ہی سے شروع کر دو. تو انہوں نے ان کی بات کا مذاق اڑایا, کہنے لگا تم تو بس بالکل ملا بن گئے. بھائی اپنی بہن سے بات کر رہا ہے, اس نے کہا کہ میاں تم تو بالکل ہی ملا بن گئے. وہ اب یوں کہہ لیجئے کہ یہ گناہ کا کام تو اتنا ہلکا ہے ہماری نظر میں کہ یہ تو مولویوں کی ذمہ داری ہے کہ بس میاں وہ نیکیاں کریں, وہ جو ہے وہ حجرے میں بیٹھیں یا جو ہے نیک عمل کریں, باقی لوگ تو اپنی ذمہ داری اس کو سمجھتے ہی نہیں شاید. تو ایسا نہیں ہے, یہ دین تو سب کے لیے ہے. جیسے قرآن ایک مولوی پڑھتا ہے, ایک عالم پڑھتا ہے, ایک طالب علم پڑھتا ہے, ایسے ایک عام آدمی بھی اس کی بھی ذمہ داری ہے. نبی جو ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ایک عالم کی طرف نازل ہوئے, ایسے ایک عام آدمی کی طرف بھی نازل ہوئے ہیں. جو احکام ایک عالم کے لیے ہیں وہ ایک جاہل کے لیے بھی ہیں. محض یہ کہہ کر آدمی اپنی جان نہیں چھڑا سکے گا قیامت کے دن کے صاحب ہم نے جو ہے وہ ہم تو چونکہ عالم نہیں تھے, ہم مولوی نہیں تھے, اس لیے ہم نے عمل بھی نہیں کیا. جو آدمی جتنا جانتا ہے کم از کم اتنا تو اس سے سوال ہوگا ہی ہوگا یقیناً. اور جب ایسے ملک میں رہتا ہو جہاں پر علم کی کوئی کمی بھی نہیں ہے, معلومات بھی ہو سکتی ہیں, سیکھ بھی سکتا ہو, اور پھر نہ سیکھی اور قیامت کے دن یہ کہہ دے کہ صاحب ہم نے سیکھا نہیں اس لیے جو ہے وہ ہماری چھٹی ہو جائے گی, ایسا نہیں. یہ خیال است و محال است و جنون است, یہ خیالی باتیں ہیں خالی. اللہ کے پاس ایسی باتیں کر کے چھوٹ نہیں سکتا آدمی. اللہ تعالیٰ چاہیں تو جس کو چاہیں بخش دیں, لیکن کچھ اصول و ضوابط بھی تو ہیں, کچھ قواعد بھی تو ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا یقین نہیں تھا جب اللہ نے فرمایا کہ اے نبی جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ, لیکن اس کے باوجود ساری ساری رات کھڑے ہو کر نماز کیوں پڑھتے تھے, پاؤں پر ورم آ جاتا تھا. حتیٰ کہ صحابہ اکرام کو کہنا پڑا کہ اللہ کے رسول کیا آپ کو یقین نہیں اللہ کی بات کا کہ آپ کو کہا گیا کہ جنت کے جس دروازے چاہیں داخل ہو جائیں, پھر آپ اتنی عبادتیں کرتے ہیں, ساری ساری رات جو ہے وہ آپ کھڑے رہتے ہیں, بعض اوقات دعاؤں میں اپنا وقت گزار دیتے ہیں. آپ کو جو جواب تھا وہ یہ تھا کہ افلا اکون عبدا شکورا, جب میرے رب نے اتنے احسانات مجھ پر کیے ہیں تو کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں. اللہ تعالیٰ نے جب مجھ پر انعامات کی بارش کی ہے اور یہ کرم فرمایا ہے کہ میں جس دروازے سے چاہوں جنت میں داخل ہو جاؤں, تو کچھ بندگی کے بھی تقاضے ہیں اور وہ یہ ہے کہ میں شکر گزار بندہ بنوں اللہ کا. تو میرے عزیز بھائیو, جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بے پرواہی اختیار نہیں کی, انہوں نے مستغنی اپنے آپ کو نہیں سمجھا, تو ہم کیوں اپنے آپ کو مستغنی سمجھتے ہیں؟ ہم تو بہت زیادہ محتاج ہیں. ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ تمہیں بغیر حساب و کتاب کے جس دروازے سے چاہو تم جنت میں داخل ہو جاؤ, ہمارے بارے میں کہا تو نہیں گیا نا. تو جب نہیں کہا گیا تو ہمیں تو زیادہ فکر کرنی چاہیے, لیکن معاملہ بالکل الٹ ہے کہ ہمیں بالکل فکر ہی نہیں. ہم ہی سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ بس ہی بخش دیں. تو بلا شک و شبہ اس کی رحمت پر تو سب کو یقین ہونا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ قہار بھی تو ہیں، جبار بھی تو ہیں، دونوں صفتوں کو سامنے رکھنا چاہیے. اور حدیث میں آتا ہے کہ بہترین مومن وہ ہے جو زندگی اس طریقے سے گزارے کہ امید کی کیفیت بھی ہو اور ساتھ میں خوف بھی ہو. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو یوں بیان فرمایا کہ اللہ رب العزت اگر یہ کہتے ہیں کہ ایک شخص ہے جو جہنم میں جائے گا تو مجھے ڈر اللہ کا اتنا ہے کہ میں اپنے آپ کو ہی سمجھوں گا، اور اگر یہ کہیں کہ صرف ایک آدمی جنت میں جائے گا تو اللہ تعالیٰ سے کی رحمت سے امید اتنی ہے کہ وہ بھی میں ہی ہوں گا انشاءاللہ. تو امید بھی اللہ سے ایسی رکھے اور ڈر اور خوف بھی ایسا ہی ہو. تو جو وعیدیں بیان کی جاتی ہیں وہ کسی اور کے لیے نہیں. صحابہ اکرام کا معاشرہ اصل میں یہی تھا کہ گناہ، یہ نہیں تھا کہ گناہ نہیں ہوتے تھے ان سے، صحابہ اکرام سے بھی گناہ ہوتے تھے، اور گناہ ہو جاتے تھے تو انہیں چین نہیں آتا تھا. لیکن بس اصل بات یہ ہے، ہمیں گناہ کرنے کے بعد بے چینی نہیں ہوتی، اور انہیں گناہ کے بعد چین نہیں آتا تھا، وہ بے چین ہو جاتے تھے. جب تک کہ اس کا یقین نہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، اس وقت تک وہ بے چین رہتے تھے. چنانچہ دو صحابہ کرام کے میں اس سلسلے میں واقعہ سناتا ہوں آپ کو، ایک مرد کا اور ایک عورت کا، اس سے اندازہ آپ لگا لیجئے. حضرت ماغر بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گناہ سرزد ہو جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک فرما دیجئے. آپ فرماتے ہیں کہ واپس چلے جاؤ، جاؤ اللہ سے توبہ استغفار کرو. تھوڑی دور واپس جاتے ہیں، پھر واپس آ جاتے ہیں کہ اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجیے. اللہ کے رسول پھر وہی کہتے ہیں کہ واپس جاؤ اور توبہ استغفار کرو، لیکن بے چین ہیں، بے کل ہیں، پھر واپس آتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجیے. جب چار مرتبہ، چوتھی مرتبہ یہ جملہ کہا تو آپ نے فرمایا کس چیز سے پاک کر دوں تجھے؟ کہا کہ زنا سے پاک کر دیجیے، مجھ سے یہ جرم سرزد ہو گیا، آپ مجھے پاک کر دیجئے. یعنی جو سزا ہے وہ سزا مجھ پر جاری فرمائیں تاکہ میں دنیا سے پاک صاف ہو کر جاؤں، آخرت میں کوئی باس پرس مجھ سے اس سلسلے میں نہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سنسار کا حکم دے دیتے ہیں. تو دنیا سے یہ بے چینی کیوں تھی انہیں؟ لازم بات ہے کہ اگر وہ چاہتے تو اپنے اس گناہ کو چھپا سکتے تھے، لیکن اللہ کے رسول موجود تھے چونکہ، اس لیے ان کے سامنے جا کر اس گناہ کا اظہار بھی کیا اور ساتھ میں تلافی بھی کی کہ اپنی جان سے گئے، سنسار ہوئے، اور تب انہیں چین آیا کہ اب گناہ سے میں پاک صاف ہوں. اسی طریقے سے قبیلہ بنو غامد کی ایک عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس نے بھی اسی طریقے سے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے. تو آپ نے فرمایا کہ واپس چلی جاؤ، تو وہ استغفار کرو. تو اس نے کہا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ میں ماغر بن مالک کی طرح واپس چلی جاؤں؟ فرمایا کہ نہیں، اللہ کے رسول مجھے آپ پاک کیجیے. چار مرتبہ جب انہوں نے بھی جملے کہے تو تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو، ایک روایت میں آتا ہے کہ گڑا کھدوایا، اور ایک روایت میں تو یہ ہے کہ چونکہ وہ حاملہ تھی تو اس لیے فرمایا کہ جب تمہیں وجہ حمل ہو جائے اس کے بعد آنا. چنانچہ بعد میں آئی اور ایک شخص نے ان کی، اس کے بچے کی کفالت کی بھی ذمہ داری لی، حتیٰ کہ وجہ حمل تک کی بھی ذمہ داری ایک صحابی نے لی کہ میں ذمہ دار ہوں ان کی، جو ہے وہ نان نفقے کا اور ہر چیز کا. اور اس کے بعد ایک صحابی نے بچے کی ذمہ داری لی کہ اس کی کفالت کا میں ذمہ دار ہوں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے تک جو ہے گڑا کھدوا کے اس کے بعد انہیں بھی سنسار کرا دیا. اور ایک روایت میں اس طریقے سے آتا ہے کہ وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی تو اس وقت وہ حاملہ تھی، آپ نے فرمایا کہ وجہ حمل ہو جائے پھر آنا، واپس چلی گئی. یہاں تک کہ جب وجہ حمل ہوا پھر آئیں تو آپ نے فرمایا کہ ابھی تمہارا بچہ چھوٹا ہے، جب یہ روٹی کھانا شروع کر دے پھر آنا، ابھی اس کو دودھ پلاؤ. چنانچہ واپس چلی گئی اور بہت جلدی اس کو، بچے کو، اس حالت میں لے کے آئی کہ اس کے ہاتھ میں روٹی کا ایک ٹکڑا تھا، اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس بچے نے اب روٹی کھانا شروع کر دی ہے اور دودھ میں نے اس کا چھڑا دیا ہے، اب یہ اپنی غذا خود ہی حاصل کر لیتا ہے، اس لیے مجھے پاک کر دیجیے. بتائیے کیا چیز تھی، کیا بے چینی تھی جو بار بار آتی تھی واپس؟ یہ ہے آخرت کا خوف، اللہ کے سامنے جواب دہی کا خوف کہ آخرت میں کہیں باس پرس نہ ہو جائے، وہاں گرفتار بلا نہ ہو جائے. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی پھر سنسار کرایا اور ایک صاحب نے ان کے بچے کی جو ہے ذمہ داری اپنے اوپر لی. تو آپ بتائیے کہ اسلامی معاشرے کی اس کردار کی عورت کی
کوئی مقابلہ کر سکتا ہے غیر اسلامی کردار کی؟ کوئی عورت اس کا مقابلہ کر سکتی؟ کتنا عظیم الشان کردار ہے اس کا. یہ ہے وہ کردار جو صحابہ کرام میں صحابہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے پیدا کر دیا تھا، کہ ہر شخص گناہ سے ڈرتا تھا اور گناہ ہو جاتا تھا تو چین نہیں پڑتا تھا جب تک اس گناہ کو وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے رو کر گڑ گڑا کر جو ہے وہ تلافی نہ کر لے اس کی، حتیٰ کہ اگر جان بھی دینی پڑے تو وہ اس کو ہلکا سمجھتے تھے کہ یہاں ہم مر جائیں اور ختم ہو جائیں لیکن آخرت کے لیے کوئی بار ہمارے اوپر نہ ہو. یہ اصل چیز تھی. آج دنیا کا کوئی غیر مسلم مرد اور عورت اس کردار کا حامل نہیں ہو سکتا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی توبہ ایسی قبول کی کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس عورت نے جو توبہ کی ہے اللہ نے ایسی قبول کی ہے کہ اہل مدینہ پر تقسیم کر دی جائے تو سب کی مغفرت ہو جائے. ایسی توبہ ہے، معمولی بات نہیں. اس سے اندازہ آپ لگا لیجئے کہ کیسا معاشرہ تھا، اور یہ ساری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا نتیجہ. آج اگر ہمارا معاشرہ یہ ہو جائے تو بلا شبہ وہ فرشتوں سے اونچا معاشرہ، کیونکہ فرشتوں میں تو خواہش ہے ہی نہیں. وہ اگر گناہ نہیں کرتے تو کوئی کمال نہیں ہے، لیکن ہمارے اندر تو خواہشات موجود ہیں. اس کے باوجود محض اللہ کے خوف سے، آخرت کے خوف سے اگر ہم گناہوں کو چھوڑیں گے تو یقیناً اس کی اللہ تعالیٰ قدردانی فرمائیں گے، اور ایسی قدردانی فرمائیں گے کہ جیسے آپ نے ابھی ان کا واقعہ سنا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کس درجے کی قبول فرمائی. اللہ اکبر. اسی طریقے سے دیکھیے ایک صحابی سلمہ بن سخر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ فرماتے ہیں کہ مجھ میں اللہ تعالیٰ نے قوت بہت دی تھی اور جنسی قوت بھی بہت تھی، اور میں صبر نہیں کر سکتا تھا، یہاں تک کہ جب رمضان المبارک آتے تھے تو میں اپنی بیوی سے زہار کر لیا کرتا تھا، قسم کھا لیتے تھے کہ بھئی تو مجھ پر جو ہے میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے. اس کی خاص مدت ہوتی ہے، بہرحال زہار کر لیتے تھے شہری استرا کے اندر. فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آیا اور میں نے اپنی بیوی سے زہار کیا، لیکن ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں اپنے آپ پر قابو نہ پا سکا، اور نتیجتاً اپنی اہلیہ کے ساتھ مبتلا ہو گیا. اب میں نے یہ عمل کر تو لیا، لیکن اب میں نے اپنے برادری کے لوگ جو تھے ان سے کہا کہ میرے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں چلو، میں اپنا معاملہ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ اس معاملے میں جو حکم ہو میں اس کو بجا لاؤں. تو لوگوں نے کہا کہ ہم تو نہیں جاتے، پتہ نہیں تم کس مصیبت میں ہمیں ڈلوا دو، یعنی کوئی ایسا حکم آ جائے کہ جو ہمارے لیے پریشانی کا سبب بن جائے ہم تو نہیں جاتے. فرماتے ہیں کہ میں خود ہی گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر میں نے یہ سارا واقعہ بیان کیا. تو آپ نے فرمایا کہ بھئی اس کا کفارہ یہ ہے کہ تم ایک غلام آزاد کر دو. تو انہوں نے اب گردن پر اپنے ہاتھ رکھا، کہا کہ اس غلام کے سوا، یعنی میں اپنے نفس کے سوا کچھ اور اپنی ملکیت میں نہیں رکھتا، میرے پاس اتنا نہیں ہے کہ میں کوئی غلام آزاد کر سکوں. آپ نے فرمایا کہ اچھا پھر 60 روزے رکھو. کہا اللہ کے رسول، اس روزے رکھنے ہی کی وجہ سے تو اس مصیبت میں پڑا میں، اگر اس پر میں قادر ہوتا ایک روزہ مجھ سے برداشت نہ ہو سکے، میں 60 روزے کیسے رکھوں گا وہ بھی مسلسل، مجھ سے یہ برداشت نہیں ہو سکتا، ناقابل برداشت میرے لیے. فرمایا کہ اچھا بھائی پھر ایسا کرو کہ 7 مسکینوں کو کھانا کھلا دو. کہ اللہ کے رسول، میں نے رات بھی فاقہ ہی کیا ہے، میرے پاس تو اتنا بھی نہیں ہے کہ میں اپنا پیٹ بھر سکوں، میں 60 آدمیوں کو کھانا کہاں سے کھلاؤں. آپ نے فرمایا کہ اچھا تو پھر تم جاؤ قبیلے والوں کے پاس اور ان سے کہو کہ میں مستحق زکات ہوں، مجھے زکات دو، اور جب اتنا پیسہ ہو، جب زکات تمہارے پاس وہ جمع کرا دیں تو اس میں سے تم 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ دو وقت کا، اور باقی جو بچے اس کو اپنے استعمال میں لاؤ. اب یہ وہاں سے روانہ ہوئے اور اپنے قبیلے میں آئے اور کہا کہ تم نے تو مجھے ڈرائی دیا تھا، دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو میں نے اپنے لیے کیسی وسعت پائی ہے کہ مجھے حکم دیا ہے کہ میں تم سے زکات طلب کروں، لہذا مجھے زکات دو. لوگوں نے اپنی زکات لا کر ان کے حوالے کی، اور اس کے بعد انہوں نے اس جو ہے کفارہ بھی ادا کیا اس کا. تو بہرحال ایک واقعہ یہ اس لیے میں نے سنا دیا کہ دیکھیے اگرچہ اپنی اہلیہ کے ساتھ یہ واقعہ تھا، کوئی ایسی بات بھی نہیں تھی بظاہر، لیکن آخرت کا خوف ایسا تھا کہ اس کو بھی جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا، اور جب تک اس کی تلافی کی کوئی صورت نہیں نکل آئی ان کو چین نہیں آیا. اصل میں یہ گناہ پھانس کی طرح ہے، جس طرح آدمی کے ہاتھ میں انگلی میں ایک پھانس چبھ جاتی ہے تو اس کو چین نہیں آتا جب تک وہ پھانس نکال نہ دے، بظاہر دیکھنے میں تو وہ بالکل معمولی سی ہوتی ہے، لیکن آدمی کو کا پورا وجود بے چین رہتا ہے، حتیٰ کہ بار بار ہاتھ لگائے کے رڑکتی رہتی ہے وہ، اور اس کو چین نہیں آتا جب تک کہ چاہے وہ سوئی سے اس کو نکالنا، جب نکال دے گا پھر چین، اب چاہے خون نکل آئے اس میں اور اس کو تکلیف بھی ہوئی نکالنے میں، لیکن نکالنے کے بعد پھر سکون محسوس کرتا ہے۔ تو ایک مومن کو گناہ کو اسی طریقے سے لینا چاہیے کہ یہ ایک پھانس ہے، جس طریقے سے پھانس جسم میں موجود ہو انگلی میں اس کو چین نہیں آتا، اسی طرح سے جب آدمی سے کوئی گناہ ہو جائے تو وہ اس کو سمجھے کہ بس میرے جسم میں ایک پھانس چپ گئی ہے، جب تک اس گناہ کی تلافی نہ کر لے، توبہ نہ کر لے، استغفار نہ کر لے اور اللہ تعالیٰ کو رو رو کے نہ منا لے، اس وقت تک ایک مسلمان کو چین نہیں آنا چاہیے۔ بس یہ اصل چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم میں فکر آخرت پیدا فرما دینا۔ یہ جو کچھ بھی بیانات ہوتے ہیں یہ یوں سمجھ لیجئے کہ صرف آپ ہی کے لیے نہیں ہے، سنانے والا اپنے آپ کو سب سے زیادہ مستحق سمجھتا ہے، اور سنانے کا مقصد سب سے پہلے اپنی ہی اصلاح مقصود ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہم میں جو یہ گناہوں سے بے پرواہی ہے وہ دور فرما دے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جتنے متعلقین ہیں، احباب ہیں، دوست ہیں، سننے والے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے دلوں میں یہ جذبہ پیدا فرما دیں کہ گناہوں سے توبہ کریں۔ کیونکہ نماز پڑھنا آسان ہے اور لوگ نماز پڑھتے ہیں، لیکن گناہ چھوڑنا بہت مشکل ہے۔ ابھی نماز پڑھی لیکن گھر جا کے ابھی ٹی وی کے سامنے بیٹھ گئے، فلم دیکھنی شروع کر دی، بد نظری کر لی، تو دیکھیے نماز بھی پڑھ رہے ہیں لیکن گناہ بھی کر رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں جھوٹ بھی بول رہے ہیں، مسجدوں میں پانچوں وقت آ رہے ہیں لیکن جھوٹی قسمیں بھی کھا رہے ہیں۔ تو یہ سب ہمارے احوال ہیں، ہم اپنی گریبانوں میں جھانک کے دیکھیں، خود پتہ چل جائے گا بھائی ہم اپنی نیکیاں بھی جمع کر رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ ایک گناہ ٹرک کا بھی بھرتا چلے جا رہے ہیں۔ جب دونوں ٹرک بھر گئے تو اب دونوں سائڈ نہیں دیتے ایک دوسرے، ایسا ٹرک تو تباہ ہونے کا اندیشہ تو ہے نا، اگر تصادم ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ تو اس لیے ڈرنا چاہیے۔ نیکی کرنا بلا شبہ بڑا عمل ہے، لیکن گناہ کو چھوڑ دینا اس سے بھی بڑا عمل۔ اس لیے نیکیاں تو کیجئے لیکن اس کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بچنے کی بھی ہم سب کو فکر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں آخرت کے عقیدے کو بھی پختہ فرما دیں، اور ہم میں ہر ایک کے دل میں آخرت کی فکر پیدا فرما دیں، تو یقیناً انشاءاللہ ہماری کل آج سے بہتر ہو جائے گی۔ اللہ تعالی اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی اصلاح فرمائے۔ واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسول کریم سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين، اے اللہ اپنے فضل سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سر سے لے کر پیروں تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، آپ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں، اے اللہ ہمیں دنیاوی وسعت کے ساتھ عطا فرمائیے، ہم بے انتہا کمزور ہیں، ایمانی اعتبار سے بھی، جسمانی اعتبار سے بھی، روحانی اعتبار سے بھی، ظاہری اعتبار سے بھی، باطنی اعتبار سے بھی، اے اللہ آپ ہمیں قوی فرما دیجیے، اپنے فضل خاص سے اللہ ہمیں اتنا عطا فرمائیے کہ ہم کسی کے محتاج نہ ہوں، کسی کے آگے ذلیل نہ ہوں، کسی کے آگے رسوا نہ ہوں، اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمیں یہاں بھی محروم نہ فرمائیے اور آخرت میں محروم نہ فرمائیے، اے اللہ ہم سے محاسبہ نہ فرمائیے، ہمارا مواخذہ نہ فرمائیے، اے اللہ ہم پر رحم فرما دیجیے، کرم کے معاملے فرمائیے، بلا شک و شبہ اے اللہ آپ قادر مطلق ہیں، آپ رؤوف الرحیم ہیں، اے اللہ آپ ستار اور غفار ہیں، آپ گناہوں کو چھپانے والے بھی ہیں، اے اللہ آپ نے اب تک پردہ پوچھی بھی فرمائی ہے، اے اللہ آپ ہمیشہ پردہ پوچھیاں فرمائیے، دنیا میں ہی پردہ پوچھیاں فرمائیے، آخرت میں ہی پردہ پوچھیاں فرمائیے، اے اللہ ہمیں کسی کے آگے ذلیل نہ فرما، ہمیں کسی کے آگے رسوا نہ فرما، یا اللہ ہماری پردہ پوچھیاں فرما، اے اللہ ہماری پردہ پوچھیاں فرما، اللہم استرنا بسترک الجمیل، اللہم استرنا بسترک الجمیل، اللہم استرنا بسترک الجمیل، اے اللہ بہتر طور پر ہماری پردہ پوچھیاں فرما، ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، ہمیں عافیت کی زندگی عطا فرما، ہر قسم کے شر سے اور فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے ماحول کو نیک بنا دے، اچھا ہمارا ماحول اچھا کر دے، اے اللہ ہمارے عزیزوں کو، رشتہ داروں کو، عزیز و اقارب کو، سب کو دین پر چلنے والا بنا دے، اے اللہ ہمارے ماحول کو ایک بنا دے، نیک بنا دے، اے اللہ اس ماحول کو دینی ماحول میں تبدیل فرما دے، اے اللہ جو ماحول میں
فحاشی ہے، عریانی ہے، بے حیائی ہے، اور یا اللہ فسق و فجور ہے، اس کو دور فرما دیجیے یا اللہ، اپنے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال والی زندگی ہمیں عطا فرما دیجیے، آپ کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، اے اللہ ہمارے اکابرین کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ اکابرین کی حفاظت فرمائیے، بیماروں کو شفائے کامل عطا فرما دے، ہمارے حضرت شاہ عبدالحق الحق صاحب بھی بیمار ہیں اور فالج کا حملہ ان پہ ہوا ہے، دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ انہیں صحت کامل عاجل عطا فرما دے، جلد از جلد اللہ تعالیٰ انہیں صحت یاب فرما دے، اور ہمارے حضرت والا حضرت مولانا حکیم اختر صاحب دامت برکاتہم بھی بیمار ہیں، دعا فرمائیے اللہ انہیں بھی صحت عطا فرما دے، ان کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رہے، اے اللہ ان کی ذات سے زیادہ سے زیادہ استفادے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے زیادہ سے زیادہ ان سے فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمارے سروں پر ان کے سایہ کو، بزرگوں کے سایہ کو سلامت رکھ، الہ العالمین عافیت عطا فرما، ہر قسم کے شر سے اور فتنوں سے محفوظ فرما۔